الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم إيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائیں شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء اکرام، آج کا یہ پروگرام جو 25ویں شب کو رمضان کے برکتوں والے مہینے میں یہاں منعقد کیا گیا ہے، یہ اتفاقی ہے، کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے لیے پروگرام متعین نہیں کیا گیا تھا. میں یہاں جماعتی کام کے سلسلے میں ایک دو دن کے لیے حاضر ہوا تھا، تو مسجد کے قاری صاحب نے اور مولانا غلام محمود صاحب نے فرمایا کہ آج یہاں ختم قرآن ہے اور آپ قرآن پاک کا درس دینے کے لیے، ختم قرآن کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں. تو اصل میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا موضوع نہیں ہے، نہ میرا موڈ ہے اور نہ رمضان کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ قرآن پاک کے ختم کے عنوان پر کچھ باتیں اپنے مشن کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا. لمبا چوڑا واز نہیں ہوگا. رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں والی راتوں میں، ویسے تو یہاں بیٹھنا عبادت ہے، ثواب ہے، بہت زیادہ درجے کی بات ہے، لیکن یہاں پر آپ حضرات ملازمت کرتے ہیں، اسلام آباد کا یہ دار الخلافہ اس پاکستان کا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغمبر یہ کتاب لے کر آیا اس پیغمبر میں بھی کوئی شک نہیں، نبی کی نبوت بھی شک سے بالا تر ہے اور قرآن کی عظمت بھی شک سے بالا تر ہے۔ پیغمبر کے کسی حسن میں اور کسی کمال میں شک نہیں، قرآن کی کسی آیت میں شک نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ محمد بھی قرآن ہے، بات قابل غور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محمد بھی قرآن ہے، اور قرآن تو ہے قرآن، لیکن محمد مصطفیٰ اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن علم ہے، محمد متن ہے۔ قرآن علم ہے، حضور عمل ہے۔ اس پر غور کریں، قرآن علم ہے، حضور عمل ہے، قرآن متن ہے، حضور تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے اور محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن والا بھی بے مثال ہے۔ میرے بھائیو، اس حقیقت پہ غور کرو، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے 127 نبیوں پر صحیفے اترے، 4 پیغمبروں پر بڑی کتابیں اتری۔ ان کتابوں کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو۔ موسیٰ پر تورات اتری، عیسیٰ پر انجیل اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری۔ موسیٰ پر تورات کہاں اتری، کہاں آئی؟ تورات کا وقت آیا اترنے کا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ، میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ زبور کا وقت آیا تو داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ انجیل کا وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اپنے گھر کی مسجد کے اور عبادت کا کہ حجرے میں بیٹھ جاؤ، میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ یعنی کتاب دینے کے لیے نبیوں کو پابند کر دیا گیا، پیغمبروں کو کتابوں کے پیچھے بھیجا گیا، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو میرے نبی کو کہیں پابند نہیں کیا گیا۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن کو مکے بھیج دیا، حضور مدینہ میں تھے تو قرآن کو مدینہ میں بھیج دیا۔ قرآن حضور مکے میں، قرآن مکے میں، حضور مدینے میں، قرآن مدینے میں، حضور پہاڑ پہ، قرآن پہاڑ پہ، حضور غار میں، قرآن غار میں، حضور بدر میں، قرآن بدر میں، حضور احد میں، قرآن احد میں، حضور خیبر میں، قرآن خیبر میں، حضور تبوک میں، قرآن تبوک میں، حضور علیہ السلام بازار میں، قرآن بازار میں، حضور بستر پہ، قرآن بستر پہ، حضور عائشہ کے پاس، قرآن عائشہ کے پاس۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو نبی کی شان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن بے مثال کتاب ہے، جو کتاب دنیا میں پڑھو گے اکتا جاؤ گے۔ قرآن باری باری پڑھو گے نیا لطف آئے گا، کندھے مقرر کے طور پر پڑھو گے، ساری رات میں قرآن پڑھ جاؤ نیا لطف ہے، اگلے دن پڑھ جاؤ نیا لطف ہے۔ قرآن سنو گے تو عبادت ہوگی، قرآن پڑھو گے تو عبادت بنے گی، قرآن سمجھو گے عبادت بنے، قرآن کی تلاوت کرو گے عبادت بنے گی۔ اور پھر دیکھو، قرآن پڑھو گے قاری کہلاؤ گے، یاد کرو گے حافظ کہلاؤ گے، سمجھ کر پڑھو گے عالم کہلاؤ گے، نقطے تلاش کرو گے فقیہ کہلاؤ گے۔ پڑھنے کا ثواب علیحدہ ہوگا، لکھنے کا ثواب علیحدہ ہوگا، سننے کا ثواب علیحدہ ہوگا،
یاتنے کا ثواب علیحدہ ہوگا، حتیٰ کہ جس ترپائی پر قرآن بچہ رکھ کے پڑھ رہا ہے وہ ترپائی خرید کر دے گا، اس کا ثواب علیحدہ ہوگا، اور جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس سے محبت کرے گا اس سے محبت کرنے کا ثواب علیحدہ ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، کس کی برکت ہے؟ ایسی کوئی کتاب نہیں۔ اور پھر اس لفظ پہ دیکھ پہ غور کرو کہ قرآن نے سب سے زیادہ کون سا موضوع بیان کیا؟ قرآن کو کھولو، سب سے زیادہ موضوع قرآن نے بیان کیا اللہ کی توحید کا۔ کس چیز کا؟ خدا کی توحید کو سب سے زیادہ بیان کرنے والا قرآن ہے۔ یہ قرآن نے بتایا خدا ایک ہے، یہ قرآن نے بتایا مشکل کشا ایک ہے، یہ قرآن نے بتایا ہر جگہ موجود ایک ہے، یہ قرآن نے بتایا ہر چیز کو جاننے والا ایک ہے، یہ قرآن نے بتایا ہر چیز کا حاجت روا ایک ہے، یہ قرآن نے بتایا نبی کتنے آئے، یہ قرآن نے بتایا پیغمبر کون سے آئے، یہ قرآن نے بتایا کتابیں کون سی اتری، یہ قرآن نے بتایا آسمان کہاں کتنے ہیں، قرآن نے بتایا زمینیں کتنی ہیں، قرآن نے بتایا۔ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں علم حساب بھی ہے، علم ہنسا بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں بدی بھی ہے، اس میں بیاں بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں صرف بھی ہے۔ قرآن ساری دنیا کے علوم کا مجموعہ ہے، اس کا ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ پوری دنیا میں نکل جاؤ، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے نہ محمد جیسا کوئی پیغمبر ہے۔
عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔
قرآن کا وہ دشمن ہے جو کہتا ہے قرآن بدل دیا گیا، وہ قرآن کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ میں دو چیزوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کے ضمن میں قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے، قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، قرآن 540 رکوعوں پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 7 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب میں قرآن کھولتا ہوں تو پہلی آیت کہتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں قرآن کھولتا ہوں، مجھے پہلے بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ محمد اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جامع کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قدیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نصیحتوں کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کا تاج تار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس قرآن کو عرب کے بدوؤں نے سینے سے لگایا، دنیا حاکم بن گئے، اس قرآن کو مزدوروں نے سینے سے لگایا، یہ آقا بن گئے، اس قرآن کو کسانوں نے سینے سے لگایا، فلاح پا گئے، اس قرآن کو مشرق نے سینے سے لگایا، مسلمان ہو گئے، اس قرآن کو یہودیوں نے پڑھا، اسلام لے آئے، عیسائیوں نے پڑھا، اسلام لے آئے۔ اس قرآن کو پوری دنیا کے جس آدمی نے سینے سے لگایا وہ جنت کا وارث بن گیا، جہنم سے نکلا جنت میں چلا گیا۔ یہ قرآن بتاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے جو محمد پہ اتری ہے، جو صبح کو تلاوت کی جاتی ہے، جو تراویح سنائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ سپارے میں تبدیلی، نہ زبر میں تبدیلی، نہ معنی میں تبدیلی۔ یہ قرآن مکمل ہے، جو جبریل لایا ہے وہ مکمل ہے، جو محمد پہ اترا ہے وہ مکمل ہے، جو مکے میں آیا ہے وہ مکمل ہے، جو مدینہ میں پہنچا ہے مکمل ہے، جس کو فاران کی چوٹی پہ محمد نے پڑھا مکمل ہے، جس کو صدیق نے حفظ کیا یہ مکمل ہے، جس کو فاروق نے حفظ کیا مکمل ہے، جس کو عثمان غنی نے تراویح میں پڑھا مکمل ہے، جس کو زید ابن ثابت نے پڑھا مکمل ہے، جس کی تلاوت سن کر محمد کی آنکھ سے آنسو نکل آئے یہ مکمل ہے۔ اس قرآن میں کوئی شک
نہیں،
اے شک
نہیں۔
کبھی آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ تو قرآن پورا ہی نہیں، بچہ قرآن یاد کرتا ہے تم اس کے سر پہ تاج رکھتے ہو، خوش آمدید کہتے ہو، جشن آتے ہو، بچے نے قرآن حفظ کیا۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو تم نے قرآن حفظ کیا یہ تو نامکمل ہے، اس کے دو حصے ابھی باقی ہیں، کبھی سنا ہے؟ لیکن آپ کو نہیں پتا، ایک طبقہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب، بلکہ یہ قرآن نعوذ باللہ شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کہا گیا. ایک طبقہ ہے جیسے شیعہ کہتے ہیں، جانتے شیعہ کو؟ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو شراب خور خلفاء نے تبدیل کر دیا تھا، اور یہ اصلی قرآن اگر ہوتا اس میں 12 اماموں کا نام ہوتا، اصلی قرآن ہوتا اس میں علی کا بھی نام ہوتا، اصلی قرآن ہوتا اس میں باقی اماموں کا بھی نام ہوتا، فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر ہوتا، اصلی قرآن ہوتا باقی ائمہ کی بات ہوتی. لیکن میرے بھائیو، 1400 سال سے مفسرین آئے، محققین آئے، امام آئے، پیشوا آئے، مقتدا آئے، ساری کائنات کے علماء آئے، سب نے کہا یہ قرآن مکمل ہے، لیکن شیعہ نے کہا یہ نامکمل ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے مکمل ہے، چاروں امام کہتے ہیں مکمل ہے، 12 امام کہتے ہیں مکمل ہے، شیر خدا کہتے ہیں مکمل ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہتے ہیں مکمل ہے، پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان کہتے ہیں مکمل ہے، لیکن ایران کا 3.5 کروڑ شیعہ کہتا ہے نامکمل ہے، پاکستان کا شیعہ کہتا ہے نامکمل ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں کیسے ان کی بات مانوں کہ جب قرآن خود کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ نے فرمایا اتارنے والا میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں، چاہے تیرے سینے میں لا کے حفاظت کروں، چاہے قرآن کر حفاظت کروں، چاہے تراوی پڑھا کے حفاظت کروں، چاہے محمد کے گھر میں لا کے حفاظت کروں، چاہے عائشہ کے بستر پہ اتار کے حفاظت کروں، چاہے تختہ دار پہ تا کے حفاظت کروں، قرآن میری کتاب ہے، حفاظت میرے ذمے. اگر تیرے ذمے حفاظت ہوتی بدل سکتا تھا، تیرے ذمے حفاظت ہوتی تبدیل ہو سکتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ لے کر تو بازار جاتا ہے، تیری حفاظت میں بچہ ہے، تو انگلی پکڑ کے جاتا ہے، انگلی پکڑ کے لاتا ہے، اور جو بچہ تیری حفاظت میں ہو وہ بچہ تبدیل نہیں ہوتا، اور جو قرآن خدا کی حفاظت میں ہے وہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اور بچے کی حفاظت کرے تو بچہ محفوظ رہے، اور قرآن کی حفاظت عرش خدا کرے اور شیعہ کہے ابو بکر نے تبدیل کر دیا، اور حفاظت جب خدا کرے گا اس کو نہ نبی تبدیل کر سکتا ہے نہ کوئی ولی تبدیل کر سکتا ہے. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے. میں نے کسی مراسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی پاکستان کے ذاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں اس کتاب کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کتاب شیعہ مذہب کی اتھینٹک کتاب ہے، اصولی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، جس کتاب پر شیعہ مذہب کی بنیاد کھڑی ہے. اس کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. اس کتاب کے پہلے جلد میں اصول کافی میں ہے، کیا اس میں درج ہے؟ کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ نامکمل ہے. اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں، اس کی آیتیں 6,666 ہیں، تو باقی جو قرآن کے دو حصے ہیں یہ تبدیل کر ہیں، یہ امام کے پاس ہیں، جو 12 امام امام مہدی ہے، جو عراق کی ایک غار میں چھپا ہوا ہے، اس کے پاس باقی قرآن ہے، وہ قیامت کے قریب آئے گا. یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کا امام بھی غار میں ہو، جس کا قرآن بھی غار میں ہو، اور وہ خود بازار میں پھر رہی ہو؟ میرے بھائی، مولوی مقبول دہلوی نے جو ترجمہ قرآن لکھا اس کے اندر 14 سپارے کے حاشیے پر لکھتا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے وقال الشیطان، جہاں جہاں پر یہ لفظ ہے وقال الشیطان کا معنی شیطان نے کہا، العیاذ باللہ. مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ اس شیطان سے مراد عمر ابن خطاب ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے. اگر یہ اس کے ترجمہ قرآن میں نہ ہو، آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں، آپ سپاہ صحابہ کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بات اس کے ترجمہ قرآن میں موجود ہو تو پھر آپ میرے موقف کی تائید کریں گے کہ جو شخص قرآن کے بارے میں یہ لفظ کہے، فاروق اعظم کے بارے میں یہ لفظ کہے، وہ لا شک کافر ہے. اس کو کوئی شخص چاہے کتنا بڑا پیر اور مولوی ہو، اس کو جھوٹ بول کر تاویل کر کے مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح مولوی فرمان علی ایک شیعہ کا ترجمہ ہے، ترجمہ فرمان علی، دو اردو تراجم ہیں شیعہ کے. مولوی فرمان علی کہتا ہے قرآن پاک میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا اللہ حکم دیتا ہے. اور تین چیزوں سے خدا روکتا ہے، کس سے روکتا ہے؟ ینہا عن الفحشاء، فحشاء سے روکتا ہے، والمنکر عیب سے روکتا ہے، والبغض اور بغاوت سے روکتا ہے. فحشاء سے مراد بے حیائی ہے، منکر سے مراد عیب ہے، اور بغض سے مراد نافرمانی ہے. لیکن مولوی فرمان علی کہتا ہے کہ اس قرآن میں یہ تین لفظ ہیں، فحشاء، منکر، بغض. فحشاء سے مراد ابو بکر صدیق علیہ باللہ، اور منکر سے مراد عمر ابن خطاب، بغض سے مراد عثمان ابن عفان. یہ مولوی فرمان علی کے ترجمے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اشتہار چھپے ہوئے شیعہ کے کفر کے، سٹکر چھپے ہوئے، اور اسی طرح کتابیں چھپی ہیں. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اعلی عہدوں پر فائز لوگ کبھی بھی کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام تو صرف کافر بنانا رہ گیا، یہ شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہمارا دماغ پاگل نہیں ہو گیا؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا کفر ہے، لیکن کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں. جس طرح مسلمان کو کافر کہنا جرم ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی جرم ہے. شیعہ نے قرآن کے خلاف لکھا ہے، شیعہ نے قرآن کی تحریف کا قول کیا ہے، شیعہ نے قرآن کے تبدیل کرنے کا قول کیا ہے، اور خود خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں دوسری جلد میں 268 صفحے پر لکھا ہے کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ خمینی کی کتاب ہے، خمینی کی کتاب کشف اسرار ہے. اس میں خمینی نے 115 صفحے پہ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن اور مخالف کہا ہے، اور اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ حضرت فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر قرآن کے بارے میں شیعہ کا نقطہ نظر مان لیا جائے، ابو بکر و عمر کے بارے میں شیعہ کا نقطہ نظر مان لیا جائے، تو مجھے بتاؤ اسلام کے دامن میں کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ ابو بکر کو جو کافر کہے، تم بتاؤ میں اسے مسلمان کہوں؟ جو فاروق اعظم کو کافر کہے، کیا میں اسے مسلمان کہوں؟ جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے، کیا میں اسے مسلمان کہوں؟ آپ فیصلہ کر کے بتاؤ، وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ وہ مرتد ہے یا نہیں ہے؟ وہ زندق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر میں ان کو کافر کہتا ہوں تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، خدا کی قسم نہیں کہتا ہوں، میں اگر ان کو منافق ہوں تو اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. ان کو کافر کہنا، ان کو منافق کہنا، مجھے قرآن نے سکھایا ہے، اس قرآن نے جو آج آپ نے اس تراویح میں ختم کیا ہے، اس قرآن نے سکھایا ہے. آپ قرآن کے انداز پہ غور کریں، قرآن کے طرز تکلم پہ غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قرآن نے ایک واقعہ نقل کیا. پہلا سپارہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے، کن سے؟ کافروں سے کہا جاتا ہے آمِنُوا، ایمان لاؤ، تو آگے سے کافر کیا کہتے ہیں؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم پاگلوں جیسا ایمان لائیں، بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسے؟ کما امن الناس، جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے، جس طرح ابو بکر ایمان لایا، جس طرح عمر اور عثمان اور علی ایمان لائے، جس طرح حبشہ کا بلال اور فارس کا سلمان ایمان لایا، اس طرح ایمان لاؤ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے، مکہ کے کافروں سے کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا پہلا سپارہ ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے اسی طرح ایمان لاؤ، تو یہ آگے سے کیا کریں؟ کالو انومنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہا، جس طرح یہ پاگل ایمان لائے، بے وقوف ایمان لائے، تو صحابہ کو پاگل اور بے وقوف کن لوگوں نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا، پیغمبر کے سامنے کہا، پہلے دور میں کہا، اور اس وقت قرآن اترتا تھا، جب صحابہ کو پاگل کہا تو اس وقت خدا کا رد عمل کیا تھا؟ مصطفیٰ کا رد عمل کیا تھا؟ جو رد عمل خدا کا تھا میرا رد عمل بھی وہی ہونا چاہیے، تیرا رد عمل بھی وہی ہونا چاہیے. اگر صحابہ کو پاگل کہا گیا اور خدا خاموش رہا تو پھر مجھے بھی آج چپ کر جانا چاہیے. صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے، مجھے بھی چپ کر جانا چاہیے. صحابہ کو منافق لکھا جاتا ہے، مجھے بھی چپ کر جانا چاہیے. صحابہ کو صدیق لکھا جاتا ہے، مجھے بھی چپ کر جانا چاہیے. لیکن اگر صحابہ کو مکے کے منافقوں اور کافروں نے پاگل کہا اور اس کا جواب عرش سے خدا نے دیا ہے، تو پھر میرا بھی فرض ہے کہ وہ جواب خدا نے دیا ہے میں بھی وہی جواب دوں، میں بھی وہی آپ اس لفظ پہ غور تو کریں. میں حیران ہوتا ہوں جب صحابہ کو مشرکین مکہ نے کہا کہ انومنو کما آمن السفہا، ہم ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں، تو پیغمبر بھی خاموش رہا ہے. حالانکہ پیغمبر اگر بولتا، نبی اگر جواب دیتا تو یہ پیغمبر کے لائق تھا، لیکن صحابہ کو بے وقوف مشرکین مکہ نے کہا تھا. عرش سے خدا خاموش نہیں رہ سکا، اللہ کا چپ نہیں کر سکا. العرش سے خدا بولتا ہے اور بول کر کہتا ہے الا انہم ہم السفہا، جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہیں. خدا کے اس طرز کلام نے، اس طرز استدلال نے، خدا کے اس انداز نے، بتاؤ اسلام آباد کے سنیوں مجھے کیا سبق سکھایا، تجھے کیا سبق سکھایا کہ 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پہ، مکہ کی وادی میں، مکہ کے پہاڑوں میں، جب محمد کا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا، جب پیغمبر کے راستے میں کوئی نہیں آتا تھا، صرف صحابہ آئے تھے، مار کھائی تھی، تپتی ریت پلٹ کر بھی نبی کا ساتھ دیا تھا، بچے یتیم کرا کے بھی نبی کا ساتھ دیا تھا، پہاڑوں سے نیچے گر کر بھی نبی کا ساتھ دیا تھا، نیزے کی انگلیوں پہ چڑھ کر بھی نبی کا ساتھ دیا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ پلٹ کر بھی نبی کا ساتھ دیا تھا. ہائے بچے یتیم ہو گئے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بیویاں بیوہ ہوئی، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. سب لوگوں نے پیغمبر کو پتھر مارے، صحابہ نے سینے سے لگایا، سب نے نبی کو گالیاں دی، صحابہ نے سینے سے لایا. ہائے جب ان لوگوں کو پاگل انہیں مشرکوں نے کہا تو عرش سے خدا یہ بات دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکا. خدا نے کہا الہ انہم ہم السفہا، جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہے، وہ خود بے وقوف ہے. خدا نے یہ بات قرآن میں کیوں کہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. قرآن میں اس لیے کہی گئی کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا، جہاں بھی قرآن سنا جائے گا، وہاں کا مسلمان اس سے سبق حاصل کرے گا، تاکہ کوئی قیامت تک صحابہ کو برا کہے گا تو اس کو اسی طرح برا کہا جائے جس طرح انہوں نے برا کہا تھا. صحابہ کو مشرکوں نے پاگل کہا تو خدا نے ان کو پاگل کہا. اب میں نے یہ سبق سیکھا کہ جو صحابہ کو آج کافر کہے گا میں اسے کافر کہوں گا، صحابہ کو منافق کہے گا میں اسے منافق کہوں گا، صحابہ کو مرتد کہے گا میں اسے مرتد کہوں گا. یہ سبق مجھے حق نواز نے نہیں، اللہ مجھے حق نواز.
اور صفائی دے رہا ہے اور صفائی دے رہا ہے. اب الفوائد لکھا ہے. تو اب اگر آپ کہوں کہ خمینی اپنی کتاب میں ابو بکر کو کام کر لکھا تو قرآن مجھے کیا سبق دیتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اثر ہے ارب ہوتا ہی نہیں. اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ابو سہان کو خمینی نے کام کر لکھا ہے تو قرآن کے استقلال کے بعد میرا فرض ہے نہیں ہے کہ میں بھی خمینی کو کام کر کروں اس لیے کہ خمینی نے ابو بکر حکومت کیا تھا. یہ بات آج سے 2-4 سال پہلے میں نواز کیا تھا اس کلپائن لوکات نواز جان کا نظرانہ دے کر کے کلپا تھا اور لوگوں کی سنگ کی بات آ رہی ہے اور ان شاء اللہ بہت جلد جو رہ گئے ہیں ان کو ٹھیک ہے آئیڈیا نہیں ہے اور آئے یہ ہماری کتاب کا جھگڑا نہیں. ہم جو لڑکے راشٹریہ لڑکے آپ کو انہیں کوئی دولت کبھی کبھی نہیں ہمیں کیا لا رہے اگر سپاہی کا نام آپ سواج کسی کو جان دیں تو اس میں رسول اللہ کے غلاموں کی جو جان دارو ساتھی نے قربانی دی تو رسول اللہ کے غلاموں کو بھی قربانی اگر آپ ہم راستے پر چل رہے تو صرف ہمارا فرق ہے کہ ہم صحابہ کی مثال کریں اور صحابہ کی خدمت کریں اور صحابہ کے لیے کبھی کبھی پوچھے پوچھے ہیں صحابہ کے لیے ہم تو بدائی کریں اور صحابہ کا مطلب کرنا فرض ہے. یعنی آپ کے لیے تجار آپ صحابہ کے کام میں ہمارا ساتھ دیں میرے بھائی ہم نے سکھائے صحابہ اسلام آباد جو یقین دوں گا جو ایران آپ کو کرنا یہ غلط دو دن اسلام آباد لال پاس کرائے انٹرنیشنل حق آباد کی کام کرتا ہے آپ اس کام کر کے کامیاب بنائیں. اور اللہ نے پکی پکی تو میں اپنا پروگرام اپنا منصور اور دستور ان شاء اللہ بڑی مزاح کے ساتھ اس کام کرنے لیا ہوں. اور اس کے علاوہ پوری دنیا بڑے بڑے علماء انڈیا کے مولانا منظور روانی ان شاء اللہ اس کام کرنے کے لیے پوری دنیا کے علماء اور پاکستان کے مسائل اور علماء ان شاء اللہ اس کام کرنے کے لیے آپ کے لیے تیاری کریں گے اس کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کانفرنس کے ہمیں چندہ دیں دوست جو ہے لیکن میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا میں آپ سے چندے وکیل نہیں کرتا ہوں اور نہ ہماری یہ عادت اور نہ ہم نے کسی جگہ اس طرح چندہ مانگا اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی اور خصوصی کرم ضرور گیس کے انتظام کمائیں گے کہ جس کے طرح ان شاء اللہ یہ بڑی کانفرنس آپ کو یہ کاغذ نہیں کرتا کہ آپ کو نہیں کرنا یہ بھی کام کسی ہے لیکن آپ کو میں ایک اور کام کرتا کہ آپ جہاں جائیں جس جگہ جائیں جہاں دو دور کی کام کرتے ہیں کریں گے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود آئیں اور دوسری یہ ہے کہ آپ کم از کم 10-30 آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ہر تحریر ہر وقت آپ آج بھی کہ ہم تھوڑی سی کام کرکان طرف ہم اسلام آباد کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں دکان طرف اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہے گھر میں بھی ہو سکتی ہے لاہور میں بھی ہو سکتی ہے دلی میں بھی ہو سکتی ہے دکان طرف ہم کس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے غیر مولانا کے تصویروں کو اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کو سب مولانا حق نواز کا نام انگریزی میں عربی میں اور اردو زبان پوری دنیا میں سکتا ہوں تو بنانا چاہیے میرے سب اور اس کام پر بھی چل رہا ہے اردو انگریزی اور عربی میں بھی سکھائی اور اس میں ہم انگریزی اور عربی اور اردو تینوں زبانوں میں لکھے سکھائے جا رہے ہیں تو کلب کتابوں اشتہارات اور لگے کر تین زبانوں میں ان شاء اللہ اس کام کرتے ہم پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچائیں اور اگر آپ یہ کام نہ ہو سکے تو کوئی آدمی اپنے دفتر میں جائے کوئی عام شخص پر چلتا نہیں کر سکتا, وہ کسی کو نہیں کر سکتا, وہ مضبوط ہے. وہ ایک اور کام کر سکتا وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے یہ تو کر سکتے ہیں, کوئی لوگ کر سکتے یہ بھی آپ کا حال ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ اپنے خصوصی کریں خصوصی کر سکیں کس کام رکھ کے کام پر صحابہ کے لیے یہ کام پر صحابہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. ایک سپتا صحابہ کے ریڈیو ٹیلیویژن میں اسلام میں کام کرتا ہے. اب پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سب کا اجلاس آپ کو چاہتے ہیں. اب پوری دنیا کے نظام لا سک راستہ اپنی آواز کو رکھ کرنا چاہتے ہیں. اب پوری دنیا کے دنیا کو جگانا چاہتے ہیں. پوری دنیا کی سنیت کے پاس اب نواز شریف کا پیغام رکھنا چاہتے ہیں. ٹیلیویژن پر آپ اجلاس چھوٹی چیزیں کھلی آبادی اجلاس سے صرف سکتی سے بچیا وہاں پر ایران کا صدر اور وزیر اعظم ایران کا یہ دستور پاکستان میں صرف بھائی بھی اور پاکستان کا یہ دستور ہونا چاہیے نکل کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم اور دوبارہ اور ہائی کورٹ جج کتنی ہونے چاہیے بھائی یہ بات کو ہونی چاہیے کہ ہمارا جائز مطالبہ ہے یا ہماری خصوصیت ہے ہماری وجہ سے پوری دنیا اگر انگریزی ممالک اور تین ممالک عیسائیوں اور یہودیوں اور کئی ممالک اپنے ملک کی خصوصیتی سواد کے مطابق قبل خلاصن کرتا ہے تو پھر پاکستان کے دنیا کی اکثریت کی سواد کے لیے بھی کتنی قبل خلاف اس حکومت کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے اور بنیادی حق ہے بین الاقوامی حق ہے جس سب سے پوری ایسی کوئی چاہتے ہیں. اور پاکستان کے آئین ہم یہ بات درج کرانا چاہتے ہیں کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائے بہت اپنی کی گئی ہے. اسی طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی اور صحابہ کے استاد کے لیے سجائے بہت مطلب یہ جانی چاہیے کہ چاہے مطالبہ ہے یا اگر حکومت تقریب پوچھے ہم اس کے لیے پورے ملک یہ جانچ کریں پورے ملک پر امن تحریک چلائیں گے پورے ملک اپنے حقوق کی آواز بلند کریں گے یہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے ان میں کوئی بات نہیں. دیکھیے جھانسی کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے, کرشتہ کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے, لیکن کسی کے اکثر کے لوگوں نے حق پر کوئی اپنے شہر میں اسٹیشن کر پا رہے اس کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے. باقی کسی بھائی کو چھٹی ہو سکتی ہے اور روس کا کاٹ اور کچنجوں والا کار بنایا ہوا ہو چھٹی ہو سکتی ہے, کرکٹ کھیلا جائے چھٹی ہو سکتی ہے اور کسی بھی اکثر کے لوگوں کے پاس پر چھٹی کیوں نہیں کرتے اور اس یادت کے لوگ حالت پر چھٹی کیوں نہیں کرتے عثمان و علی کے لوگ حالت پر چھٹی کیوں نہیں کرتے حضرت حسین کے لوگ حالت پر نو اور سب محرت کو چھو سکتے ہو اور افائر کے جام پر چھٹی کیوں نہیں کرتے. یہ ہمارا حق ہے, ہم سنی ہے, ہمارا ملک ہے. آپ کو اور افائر چیز کے حجام پر چھٹی کر کے ریڈیو ٹیلیویژن اور افائر چیز کے لیے خصوصی پروگرام نظر کرنے ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے, اس سے ہمیں دنیا کسی طاقت روکتے یہ جان سال کا حل جن مطالبات کے روک سپاہی کمانا پوری دنیا آواز رکھ کر رہے ہیں. دیکھیے مولانا شاہ رخ خان کی بھی مولانا حق نواز علامہ اسماعیل لائی کے بھی بڑے بڑے تین عالم کے بھی علامہ اسماعیل لائی کے بھی کبھی بھی چار سال نہ قاتل نے مولانا حق نواز کے بھی ہوئے اتنا نہ اس کی کاغذ کا پتا تھا نہ ساتھوں کو ابھی تک طے پر اتوار شاہ رخ خان کی تھی ان کو قتل کے ملزم کے ساتھ لیکن دو تین ملزم ابھی سکتا ہے مقابل قرآن کا ایک شکلوں میں قرآن کا ایک حوصلہ سادہ جھنڈو بنتا ہے اور سادہ جھنڈو کے مرنے کے بعد 19 دسمبر کو ہوا دو مہینے کے اندر اس کے قتل کا فیصلہ کر ان جماعت کی جس سے ملزم سمجھا گیا انہیں سزائے موت سنا دی کیوں اس لیے کہ اس سادہ جھنڈو کے پیچھے ایران تھا اس کے لیے ایران کبھی کی نبی نے کھا جا علی محمد بشار کی جہاں آیا اس کے لیے میں بھی شروع بھی جہاں آیا تھا کسی طرح آیا تھا اس لیے تم نے اس کے قتل کا جلدی تیرا بدلا دے دیا سات لوگ کے لیے سزائے موت اور ایران حق کر کے یہ بدلا نہیں ہو سکتا مولانا حق نواز یہی سوارت تھی کسان صاحب کی لگت تھا کسان میں یہی سوارت تھا مجھے بتاؤ تم سب تک اس پر یہ سلم چھاتے رہو گے کہ غلام یہاں قتل ہے ان کے لیے کوئی فیصلہ نہ ہو اور ایران کا ایک ہاتھ یہاں مر جائے اس کے لیے پوری چیز حرکت میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود غیر ملکی طاقت کو موقع دے رہے ہو ارے حق نواز کے لیے کوئی غیر ملکی طاقت ہو اس کے قتل کا بدلا ہو جاتا کسان صاحب کے لیے کوئی غلط چیز سے بحث کرتا تو اس کے لیے بھی ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے پاکستان کرے والا کرے اس کا بے بس ہوتا ہے تو اس کو انصاف نہیں ملتا جب تک غیر ملکی کوئی پیڑ اس کو نہ ملے پاکستان کی حکومت کچھ غیر ملکی خدا کرم کر آپ کا سوال کرے گا اب اس کی شدید مذمت زیادہ جلدی نہیں کیا کمرا کیوں بڑا جیسے کہ شکایت پہلے کہتے تھے شکایت آدھا تھا جب فیصلہ ہوا فیصلے میں آج آدھا تھا کوئی بھی کر بھائی ڈپٹی ڈائریکٹر جب ملتان میں دوسرے کتاب میں خمینی کی تقریریں کا اتحاد کا جب جس میں خمینی نے کہا حضور علیہ السلام اور تمام کیا اپنے اپنے مشن مقام کر رہے یہ کتاب زیادہ جلدی نے کہا یہ کتاب پر کوئی مسلمان اس کو قتل کر سکتے وہ کوئی ضروری تھا کہ کتاب کا آبا نہیں ماننا کوئی مسلمان وہ بڑھ کر وہ سانپ کو قابو میں نہ رکھا آپ جس نے اس کو مارا اسے تو سر دیکھے لیکن جس نے یہ لکھا وہ پیغمبر اپنے نیچے میرا کام ہے اس کے لیے کوئی سلام اگر پاکستان تم مجھے کہتے تو تم کیا کو پاکستان کرو تم نے کبھی کیا کو بھی کہا تو ابو بکر کو کہا کرنا تم عمر کو کہا کرنا ایمان کا قانونی کتابیں چھاپ کر پاکستان کو تبدیل کرے اور تم مجھے کہو کہ میں اس کو کافر نہ کروں وہ کتابیں جہاں بھیجے گا پریس نہیں کو آپ جب کافر کروں گا وہ جب کروں گا جب وہ کروں گا بازار کروں گا تمہاری حکومت خدا ترت کرے گی تو اس حکومت میں پکڑا کر کافر کروں گا حکومت کے گھر پر کافر کروں گا اس لیے کہ میں تمہارا سب اکبر کا میرے بھائیوں ان کے بارے بابا کی تعلیم دین کی تعلیم دل کی تعلیم آپ نے کتنے دنوں میں یہ لاہور ایک جگہ دل کے دل کے کچھ دینی جمع کے جگہ دوہر کی نماز کا وقت دو دور کی رات کے وقت تاج نقلی دو بھی مولوں آ گئے تم نماز کا اور ان ممنوع کے لوگوں نے بات میں اس کو پھیل دیا پوچھا درد نماز اس کافر حصہ کے پیچھے کیوں پڑ گئی انہوں نے کہا اب نماز لوٹا بڑے بڑے کہا کہ سامنے پن اندر جا کر لوٹا لیا لوگوں کو پاگل بناتے ہو تم بھاگ سک سکتے ہو بچ سکتے ہو بڑے سکتے ہو کہ میں کہا تھا ایسے ایران کے پیچھے پوچھا کیا اور اس کو بتائے کہ یہ میرا سنو کا ہے یہ اسلام کے جن کو سمجھ سکے میرے بھائیوں بھائیوں ہم نے پائے صحابہ میں آپ پھر کہنا چاہتا ہوں آپ سرکاری ملازم آپ کسی بھی نہیں ہم نے سپاہی صحابہ پاکستان سنی امپلائیز کے نام ایک نیا فورم کیا یہ سپاہی صحابہ فورم سب امت کے لیے بالا بچی رہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آج کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کا تذکرہ کیا جائے جس کے صدقے میں ہمیں عزت ملی، جس کے صدقے میں ہمیں رانی ملی، جس کے صدقے میں ہمیں انسانیت ملی، جس کے صدقے میں ہمیں کائنات کی سرداری ملی، جس کے صدقے میں ہمیں ابو بکر ملے، جس کے صدقے میں ہمیں فاروق اعظم ملے، جس کے صدقے میں 1,44,000 محمد کے صحابہ ملے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ان دونوں آیات کی روشنی میں جہاں حضور علیہ السلام کی شان آپ کے سامنے آئے گی، وہاں پیغمبر کے صحابہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن پاک میں تقریباً ہر صفحے پر، ہر صورت میں حضور اسلام کی شان بیان فرمائی تھی۔ قرآن بے مثال کتاب ہے۔ کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے کہ اس پیغمبر پر یہ اترا، وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے کیونکہ صاحب قرآن سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کتابوں کا سردار ہے، جس نبی سے اترا وہ نبیوں کا سردار ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ علیحدہ موضوع ہے، اس پر علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ سے قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں آپ کتنی بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ قرآن پاک صاحب قرآن کے بغیر مکمل نہیں، اور صاحب قرآن قرآن کے بغیر مکمل نہیں، یہ لازم و ملزوم بات ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہر نبی کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، عیسیٰ کو کتاب لینے کے لیے اپنے مادر کو آنا پڑا، داؤد کو کتاب لینے کے لیے علیہ السلام کو اپنے عبادت خانے میں ٹھہرنا پڑا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محمد کو کہیں نہیں ٹھہرایا، کہیں نہیں بھیجا، بلکہ حضور اگر مکے میں تھے تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، حضور مدینے میں تھے قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حضور پہاڑ پہ تھے تو قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، حضور بازار میں تھے تو قرآن کو بازار میں بھیج دیا، حضور گلی میں تھے تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا، حضور علیہ السلام شہر میں تھے تو قرآن کو شہر میں بھیج دیا، حتیٰ کہ حضور سواری تھے قرآن کو سواری پہ بھیج دیا، حضور علیہ السلام بدر میں قرآن بدر میں، حضور احد میں قرآن احد میں، حضور خیبر میں قرآن خیبر میں، حضور ثبوت میں قرآن ثبوت میں، حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر سے قرآن بھی عائشہ کے بستر میں۔ یہ نبی کی شان اور یہ نبی کی پیغمبر جہاں جہاں قرآن پوچھے گیا یہ اعزاز، اس اعزاز کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا یہ نام نہ ہوتا۔ یہ موضوع علیحدہ ہے، حضور کی سیرت علیحدہ موضوع ہے، صورت علیحدہ موضوع ہے، رسم علیحدہ موضوع ہے، نبی کا آنا علیحدہ موضوع ہے، نبی کے مکے میں رہنا علیحدہ موضوع ہے، نبی کا مدینے میں آنا علیحدہ موضوع ہے، پیغمبر کا رخصت ہونا علیحدہ موضوع ہے، نبی کے گھر والے علیحدہ موضوع ہے، نبی کے دوست علیحدہ موضوع ہے۔ یہ سب موضوعات علیحدہ علیحدہ حضور کی دنیا میں تکلیف نہیں لائے تھے تو دنیا کا نقشہ جگہ ناتھ آزاد نے پیش کیا کہ وہی جوناس کا علاقہ کا جو تعزیز کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج کا تقریب کی دنیا، یہ تاثیر کو تجسس کا جہاں تھا آج ہیر آنا، پلاسوں کی سیرت سکرات کی دانت کی افسانا، غرض دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانے نور گل تھا اور ظلمت کا بچرا تھا، تو دنیا کی افق پر پتنگ پھیلا میں نور آیا، جہانے کپر باطل میں صداقت ربور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہن شاہی میں جس کے پاؤں چوبے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو سے ختم المرسلین آیا، صحابہ رہن بن کر رہے مسلم عالمین۔
اردو میں حضور کی شان بیان ہے، یہ ہندو کا انداز ہے۔ مناظر احسن گرامی نبی کی شان بیان ہے، اس نے کہا لاکھ ستارے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت سب جہاں جہاں۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت سب جہاں جہاں، سکھ چلوئے آپ کا بچوں نگر سہر سہر۔ لاکھ نبی آئے لیکن اس طرح روشنی نہیں ہوئی جس طرح آمنا کا درے تین آیا تو روشنی۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت سب جہاں جہاں، سکھ چلوئے آپ کا بچوں نگر سہر سہر۔ اور مناظر احسن گیلانی نے نبی کی شان اس انداز میں بھی بیان کی، جب النبی الخاتم لکھی تو پہلے الفاظ پہلا لفظ سناتا ہے، اور مناظر احسن گیلانی نے لکھا کہ یوں آنے تو سب آئے، یوں آنے سے تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ آنے کے لیے آیا، لیکن مکے میں ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑا پتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا چڑھتا چلا گیا۔ یہ علیحدہ دعا، یہ علیحدہ تھا۔ مولانا ظفر علی خان سے پوچھے، انہوں نے اپنے انداز کے شان بیان کی، انہوں نے کہا دیار یثرب میں جھونکتا ہوں، نبی کی دہلیز جھونکتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھونکتا ہوں، رہے سلامت دلانے والا۔ یہ علیحدہ بات ہے۔ غانی بدایونی سے پوچھو، وہ کہتا ہے بدلا ہوا رنگ دلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ دلوں کا تیرے بغیر، کچھ خاص کی اڑی ہوئی سارے چمن میں جب تو نہیں آیا تھا۔ یہ اپنا اپنا انداز، لیکن ان سارے اندازوں کو دیکھ کر میں آپ کو قرآن کا انداز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے انداز اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا انداز اپنی جگہ ہے۔ قرآن کا انداز توجہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کے انداز میں نبی کی شان بیان، قرآن نے نبی کو کیا کہا، شاعروں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا، ادیبوں نے کہا، مفسروں نے کہا، محدثوں نے کہا، مقننوں نے کہا، خطیبوں نے کہا، مفسروں نے کہا، تکالروں نے کہا، مجھوں نے کہا، مرتیوں نے کہا، لیکن سب نے جو کہا وہ پیٹ رکھ کر یہ پوچھو کہ خدا نے کیا کہا۔ خدا نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا، اس لفظ سے غور کیا، قرآن میں ایک لفظ تھا انا ارسلنا کا شاہدا، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے عربی زبان میں شاہد کا معنی گواہ، عربی میں شاہد کا کیا معنی گواہ، اور گواہوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک موقع کا گواہ ہوتا ہے، ایک نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے، کہنا امبیسی کے چوک میں ایک آدمی خدا نہ خاصہ قتل ہو جائے، عدالت میں کیس چلا جائے تو جج ایک آدمی سے پوچھے گا کہ تم نے قتل ہوتے دیکھا، تو وہ کہے گا ہاں، ایک آدمی کو میں نے قتل کرتے دیکھا، پھر تو ہوتے دیکھا، تو جج کہے گا یہ اہمی گواہ، دوسرے آدمی سے پوچھا جائے گا کبھی تم نے قتل ہوتے دیکھا، وہ کہے گا نہیں، میں نے ایک آدمی کو چھری لے کر بھاگے جاتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے آدمی کو ایک زخمی آدمی کو لے کر جاتے ہوئے دیکھا، جج کہے گا تو یہ نشانیوں کا گواہ ہے، پھر تیسرا گواہ آئے گا، جج پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں افسر ہوں، میں نے ایک قتل ہوئے آدمی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، پھر چوتھا گواہ آئے گا، وہ کہے گا میں پولیس کا افسر ہوں، میں نے مقتول کو بھی دیکھا، میں نے زخموں کو بھی دیکھا، میں نے موقع کو بھی دیکھا، لیکن موقع پر موجود نہیں تھا، وہ کیوں ہے کیوں کر، تو گواہوں کی قسم علیحدہ علیحدہ ہے، ایک موقع کا گواہ، ایک موقع کا گواہ، ایک نشانیوں کا گواہ، جو موقع کا گواہ جو اس کا مطلب سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کیس میں سب سے زیادہ مومنٹ ہوتا ہے، موقع کا گواہ ختم ہو جائے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، استغاثہ ختم ہو جاتا ہے، دعویٰ مقدمہ استغاثہ کیس صرف اس وقت ثابت ہوگا جب آپ موقع کے گواہ کو ثابت کریں گے، موقع کا گواہ اچھا ہے دعویٰ اچھا ہے، موقع کا گواہ جھوٹا ہے دعویٰ جھوٹا ہے، دعوے مضبوط کرنا ہے تو موقع کے گواہ کو مضبوط کرو، کیا بات ہے، توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے، اس کی آواز کیسا کر سکتے ہیں، تو قرآن میں کتنی خوبصورت بات تھی، اتنا ارسلنا شاہدا، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اعلان کر کے کہا کہ تو گواہ ہے، اس پیغمبر کو خدا نے گواہ کہا، کہ جس پیغمبر کو مقصود کائنات بنایا گیا, اس پیغمبر کو اللہ بنایا گیا, جس پیغمبر کو کائنات کا سردار بنایا گیا. توجہ کیجیے, جب گواہ کسی کیس میں آتا ہے تو گواہ پر گرا ہوتی ہے, گواہ پر گرا. ایک آدمی کسی کو گواہ لاتا ہے تو دوسرا وکیل اس پہ گرا کرتا ہے, لیکن وکیل صفائی
قبر سے بات عبداللہ ابن ابی ہے, تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ والذی پلہو قبرہو میں قبر سے مراد عبداللہ ابن ابی منافق کا سردار ہے. تو قرآن کہتا ہے والذی تولا قبرہو منہم لہو عذاب علیم, جو منافقوں کا سردار ہے اس کے لیے میں نے دردناک عذاب رکھا ہے, اس کے لیے میں نے دردناک عذاب کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تہمت عائشہ پہ لگی ہے, اور جس نے تہمت لگائی ہے اس پر عذاب کا اعلان خدا کر رہا ہے. کیا ضرورت تھی خدا کو کہ عائشہ پر تہمت لگی اور خدا اس کی صفائی دے رہا ہے, اور صفائی دے کر
میں کہا کہ تہمت لگائی ہے اس کے لیے جہنم کا اعلان یاد رکھ رہا ہے.
خدا کیوں لاؤ ہے؟ تاکہ تجھے سبق ملے, مجھے سبق ملے کہ قیامت جو صحابہ کو زبان بھونکے اس کی زبان گدی سے کھینچو, جو صحابہ کو برا کہے تم اس کو برا کہو, جو صحابہ کو برے الفاظ سے یاد کرے تم بھی اس کو برے الفاظ سے یاد کرو. یہ طریقہ حق نواز اور ضیاء الرحمان فاروقی کا نہیں ہے, یہ طریقہ تو اللہ کے قرآن کا ہے. اگر یہ قرآن کا طریقہ نہ ہوتا تو عائشہ پر تہمت لگنے کے بعد عائشہ کے گستاخوں کے لیے خدا جہنم کا اعلان کبھی نہ کرتا. جہنم کا اعلان کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو صحابہ کو جنہوں نے پاگل کہا خدا نے ان کو پاگل کہا یا نہیں کہا؟ تو اب اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ خمینی نے اپنی کتاب میں ابوبکر کو کافر لکھا تو قرآن مجھے کیا سبق دیتا ہے کہ تم اس کو کافر کہو؟ یہ سبق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ فاروق اعظم کو خمینی نے کافر لکھا ہے تو قرآن کے استدلال کے بعد میرا فرض ہے بھی ہے کہ میں بھی خمینی کو کافر کہوں, اس لیے کہ خمینی نے ابوبکر عمر کو کافر لکھا. یہ بات آج سے دو چار سال پہلے کرنا بڑا مشکل تھا کہ شیعہ کافر ہے, مشکل تھا یا نہیں تھا؟ لیکن حق نواز نے جان کا نذرانہ دے کر یہ مشکل آسان کر دی, اور اب لوگوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں؟ اور انشاءاللہ بہت جلد جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور آئے گی. یہ ہماری کوئی ذات کا جھگڑا نہیں ہے, ہم جو لڑتے ہیں چترا کے لیے لڑتے ہیں, ہم نے کوئی کرسی لینی ہے آپ سے, ہمیں کوئی دولت اکٹھی کرنی ہے, ہمیں کیا لالچ ہے؟ اگر سپاہی صحابہ میں حق نواز شہید نے جان دی ہے تو اس نے رسول اللہ کے غلاموں کے لیے جان دی. اسار القاسمی نے قربانی دی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے قربانی دی. اگر آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحابہ کی وکالت کریں اور صحابہ کی خدمت کریں, اور صحابہ کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کے لیے ہم چوکیداری کریں اور صحابہ کی عظمت کا اعلان کریں. یہ فرض ہے یا نہیں؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ صحابہ کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں, انجمن سپاہ صحابہ نے اسلام آباد 2 جون کو, 1 جون کا جو اعلان آپ نے سنا ہے یہ غلط ہے, 2 جون کو اسلام آباد میں لال کوارٹر گراؤنڈ میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کا اعلان کیا ہے. آپ اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں گے اگر اللہ نے توفیق بخشی تو میں اپنا پروگرام, اپنا منشور اور دستور انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کانفرنس میں بیان کروں, اور اس کے علاوہ پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء, انڈیا سے مولانا منظور نعمانی انشاءاللہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے, اور برطانیہ کے علماء اور اب متحدہ عرب امارات کے علماء اور پوری دنیا کے علماء اور پاکستان کے مشائخ اور علماء انشاءاللہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. آپ اس کے لیے تیاری کریں گے
انشاءاللہ,
اس کے لیے کوشش جاری رکھیں گے
انشاءاللہ.
آپ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کانفرنس کے لیے ہمیں چندہ دیں, ایک یہ تعاون ہے, لیکن میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا, میں آپ سے چندے کی اپیل نہیں کرتا ہوں اور نہ ہماری یہ عادت ہے اور نہ ہم نے کسی جگہ اس طرح چندہ مانگا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور مہربانی سے اور خصوصی کرم سے ضرور غیب سے انتظامات فرمائیں گے کہ جس کے تحت انشاءاللہ یہ بڑی کانفرنس ہوگی. میں آپ سے یہ تعاون نہیں کرتا کہ آپ مجھے چندہ دیں, ایک یہ بھی تعاون کی صورت ہے, لیکن آپ سے میں ایک اور تعاون مانگتا ہوں کہ آپ جہاں جائیں, جس جگہ جائیں, جہاں بیٹھیں, 2 جون کی کانفرنس کے لیے لوگوں کو تیار کریں. کریں گے, یہ تو کوئی مشکل بات میں نے نہیں کہی. ایک تو یہ ہے کہ آپ خود آئیں گے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کم از کم 10-10-20-20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. آئیں گے ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں. آپ آج ہی سے کہہ دیں کہ ہم 2 جون کی کانفرنس میں ضرور جائیں گے. یہ کانفرنس ہم اسلام آباد میں کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سن لو. یہ کانفرنس فیصل آباد میں بھی ہو سکتی تھی, جھم میں بھی ہو سکتی تھی, لاہور میں بھی ہو سکتی تھی, پنڈ میں بھی ہو سکتی تھی. یہ کانفرنس ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کے غیر ممالک کے سفیروں کو اور پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کو ہم مولانا حق نواز کا پیغام انگریزی میں, عربی میں اور اردو زبان دنیا میں پہنچا سکیں. پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اس کانفرنس میں انشاءاللہ اردو, انگریزی اور عربی میں بھی تقاریر ہوں, اور اس میں ہم انگریزی اور عربی اور اردو تینوں زبانوں میں لٹریچر شائع کر رہے ہیں. پمفلٹ, کتابیں, اشتہارات اور لٹریچر 3 زبانوں میں انشاءاللہ اس کانفرنس میں ہم پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر آپ سے یہ کام نہ ہو سکے کہ کوئی آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے وہ اس کانفرنس کا پروپگنڈا نہیں کر سکتا, وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا, وہ مجبور ہے, وہ ایک اور تعاون کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہو. یہ تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو کر سکتے ہیں نا, اس سے تو کوئی نہیں روکتا. یہ بھی آپ کا تعاون کہ آپ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے, خصوصی کرم سے اس کانفرنس کو کامیاب کر. یہ کانفرنس صحابہ کے لیے ہے, یہ کانفرنس صحابہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے. ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں, ایک طبقہ صحابہ کو ریڈیو ٹیلی ویژن میں ایران میں کافر کہہ رہا ہے. ہم پوری دنیا کو بتا چاہتے ہیں کہ اس طبقے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم پوری دنیا میں نظام خلافت راشدہ کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. ہم پوری دنیا کے سنیوں کو جگانا چاہتے ہیں, پوری دنیا کی سنیت کے سامنے حق نواز شہید کا پیغام رکھنا چاہتے ہیں. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایران 33% سنی آبادی ہے, ایران صرف 67% شیعہ ہے, اور وہاں پر ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اسناشری ہے. ایران کا صدر اور وزیر اعظم کوئی سنی نہیں بن سکا, ایران کا یہ دستور ہے. پاکستان میں صرف 2.5% شیعہ ہے, اور پاکستان کا یہ دستور ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم اور وزراء اور ہائی کورٹ کے جج سنی ہونے چاہیے؟ یہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آئین میں یہ بات درج ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ ہماری اکثریت ہے, ہماری میجورٹی ہے پوری دنیا میں. اگر انگریزی ممالک میں, یورپین ممالک میں, عیسائیوں اور یہودیوں اور بیریوں کے ممالک میں اپنے ملک کی اکثریتی آبادی کے مطابق پبلک لا بن سکتا ہے, تو پھر پاکستان میں سنیوں کی اکثریتی آبادی کے لیے بھی سنی پبلک لا اس حکومت کو منظور کرنا پڑے گا. یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے اور بنیادی حق ہے, بین الاقوامی حق ہے. اس حق سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی, اور پاکستان کے آئین میں ہم یہ بات درج کرانا چاہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے سزائے موت منظور کی گئی ہے, اسی طرح ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور صحابہ کے گستاخ کے لیے بھی سزائے موت مقرر کی جائے, کی جانی چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ اس جائز مطالبے کو اگر حکومت تسلیم نہیں کرے گی, ہم اس کے لیے پورے ملک میں احتجاج کریں گے, پورے ملک میں پرامن تحریک چلائیں گے, پورے ملک میں اپنے حقوق کی آواز بلند کریں گے. یہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. دیکھیے ہاکی کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے, کرکٹ کے موقع پر چھٹی ہوتی ہے, لیکن صدیق اکبر کے یوم وفات پر کوئی چھٹی نہیں. اپنے شہر میں جشن برپا ہو اس کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے, ہاکی کی ٹیم آئی ہوئی ہو چھٹی ہو سکتی ہے, اور روس کا ناچ اور کنجریوں والا طائفہ آئے چھٹی ہو سکتی ہے, کرکٹ کھیلا جائے چھٹی ہو سکتی ہے, اور صدیق اکبر کے یوم وفات پر چھٹی کیوں نہیں کرتے, فاروق اعظم کے یوم شہادت پر چھٹی کیوں نہیں کرتے, عثمان و علی کے یوم وفات شہادت پر چھٹی کیوں نہیں کرتے, حضرت حسین کے یوم شہادت پر 9 اور 10 محرم کو چھٹی کرتے ہو, خلفائے راشدین کے یوم پر چھٹی کیوں نہیں کرتے. یہ ہمارا حق ہے, ہم سنی ہیں, ہمارا ملک ہے. آپ خلفائے راشدین کے ایام پر بھی چھٹی کر کے ریڈیو ٹیلی ویژن میں خلفائے راشدین کے لیے بھی خصوصی پروگرام نشر کرنے ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے, اس سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ جائز مطالبہ یا نہیں؟ ان مطالبات کے لیے, ان مطالبات کے فروغ کے لیے سپاہ صحابہ پوری دنیا میں آواز بلند کر رہی ہے. دیکھیے مولانا اشار القاسمی شہید ہوئے, مولانا حق نواز شہید ہوئے, علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوئے, بڑے بڑے تین عالم شہید ہوئے. علامہ احسان اللہ ظہیر کو شہید ہوئے 4 سال گزر, نہ قاتل ملے نہ ساش کا پتا چلا پتا. مولانا حق نواز کو شہید ہوئے کتنا عرصہ گزرا, سوا سال ہوئے, نہ ان کی سازش کا پتا چلا, نہ قاتلوں کو ابھی تک کفر کردار تک پہنچائے گا. اشار القاسمی شہید ہوئے, ان کے قتل کے ملزم گرفتار ہوئے, لیکن 2-3 ملزم ابھی تک باہر ہیں, انہیں سزا نہیں دی گئی, انہیں نہیں پکڑا گیا, ان کو بھی چھوڑیے. جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے, میاں نواز شریف کے مربی تھے, موسم تھے, وزیر اعظم کے مربی تھے, ایک طیارے کے ہاتھ سے دنیا سے چلے گئے, 23 جنرل اور کرنل افسران دنیا سے چلے گئے, پاکستان کی کریز چلی گئی, اس کا نہ سازش کا پتہ چلا نہ قاتل کا پتہ چلا. لیکن اس کے مقابلے میں ایران کا ایک ڈپلومیٹ, ایران کا ایک کونسلر صادق گنجی مرتا ہے, اور صادق گنجی کے مرنے کے بعد 19 دسمبر کو وہ مرا, 2 مہینے کے اندر اس کے قتل کا فیصلہ کر کے ملزمان جن کو ملزم سمجھا گیا انہیں سزائے موت سنا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس صادق گنجی کے پیچھے ایران تھا, اس کے لیے ایران کا ڈپٹی وزیر خارجہ علی محمد بشارتی یہاں آیا تھا, اس کے لیے مہدی کروبی یہاں آیا تھا, سپیکر آیا تھا, اس لیے تم نے اس کے قتل کا جلدی اعلان بدلا دے دیا اور قاتلوں کے لیے سزائے موت. کیا جنرل ضیاء الحق کے لیے یہ بدلا نہیں ہو سکتا تھا؟ مولانا حق نواز شہید لوارث تھے, اشار القاسمی لوارث تھا, اشار الظہیر لوارث تھا. مجھے بتاؤ تم کب تک سنیت پر یہ ظلم ڈھاتے رہو گے کہ علماء یہاں قتل ہوں, ان کے لیے کوئی فیصلہ نہ ہو, اور ایران کا ایک آدمی یہاں مر جائے اس کے لیے پوری مشینری حرکت میں آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود غیر ملک کی مداخلت کو موقع دے رہے ہو. اگر حق نواز جھنگوی کے لیے بھی کوئی غیر ملک کی مداخلت ہوتی اس کے قتل کا بھی بدلہ ہو جاتا, اشار القاسمی کے لیے کوئی ملک پیچھے سے بیک کرتا تو اس کے لیے بھی ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے پاکستان کا رہنے والا شہری اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اس کو انصاف نہیں مل سکتا جب غیر ملک کی کوئی ایڈ اس کو نہ ملے, پاکستان کی حکومت خود غیر ملک کی مداخلت کا راستہ ہموار کرے. کر رہی ہے یا نہیں؟ ہم اس کی شدید مذمت کرتے. صادق گنجی مر گیا, کیوں مرا بھائی کیوں مرا؟ کہتے جی سپاہی صاحب, پہلے کہتے تھے سپاہی صحابہ کا ہاتھ, جب فیصلہ ہوا تو فیصلے میں سپاہی صحابہ کا کوئی ذکر نہیں. بھائی ڈپٹی ڈائریکٹر جب ملتان میں تھا اس نے کتاب لکھی تھی, خمینی کی تقریریں چھاپی تھی اتحاد و یکجہتی کے نام پر, جس میں خمینی نے کہا تھا حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء اپنے اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. یہ کتاب صادق جی نے چھاپی, یہ کتاب پڑھ کر کوئی مسلمان اس کو قتل کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نہیں؟ وہ کوئی ضروری تھا کہ سپاہی صحابہ نے مارنا تھا؟ اس کو کوئی مسلمان یہ پڑھ کر جذبات کو قابو میں نہ لا کر مار سکتا تھا. آپ نے جس نے اس کو مارا اسے تو سزا دیتے ہیں, لیکن جس نے یہ لکھا کہ پیغمبر اپنے مشن میں ناکام ہو گئے اس کے لیے اس کو کوئی سزا نہیں دی. اگر پاکستان میں تم مجھے کہتے ہو کہ تم شیعہ کو کافر نہ کہو, تم نے کبھی شیعہ کو بھی کہا کہ تم ابو بکر کو کافر نہ کہو, تم عمر کو کافر نہ کہو, اور ایران کا خمینی کتابیں چھاپ کر پاکستان میں تقسیم کرے اور تم مجھے کہو کہ میں اس کو کافر نہ کہوں, وہ کتابیں جہاں بھیجے گا تو میں خمینی کو لا شک کافر کہوں گا, مرتد کہوں گا, چوکوں میں کہوں گا, بازاروں میں کہوں گا, تمہاری حکومت مداخلت کرے گی, اس حکومت سے ٹکرا کر بھی کافر کہوں گا, حکومت سے لڑ کر بھی کافر کہوں گا, اس لیے کہ میں تمہارا پابند نہیں ہوں, میں صدیق اکبر کا پابند. میرے بھائیو, اجمل سپاہ صاحب کی تحریک دین کی تحریک ہے, شریعت کی تحریک ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ لاہور میں ایک جگہ شریعت بل کے لیے کچھ دینی جماعتیں جمع ہوئی. ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ظہر کی نماز کے وقت ساجد نقوی کو دو تین مولویوں نے آگے کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ, اور ان مولویوں سے لوگوں نے بعد میں ان کو گھیر لیا, پوچھا کہ تم نے نماز اس کافر شیعہ کے پیچھے کیوں پڑھی, تو انہوں نے کہا ہم نے نماز لوٹا لی تھی. کتنے بڑے پاگل ہیں کہ سامنے پڑھ لی ہے اندر جا کر اٹھا لی. تم لوگوں کو پاگل بناتے ہو, تم منافقت کرتے ہو, دھوکہ کرتے ہو, فریب کرتے ہو. سپاہ صحابہ ایسے ایران کے ایجنٹوں کا گھراؤ کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ یہ ملک سنیوں کا ہے, یہ ایران کے ایجنٹ کا ملک نہیں ہے. میرے بھائیو, انجمن سپاہ صحابہ کے لیے میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں, آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کسی بھی محکمے میں, انجمن سپاہ صحابہ نے پاکستان سنی امپلائیز کے نام پر ایک نیا فورم تشکیل دیا. یہ سپاہ صحابہ کا فورم ہے, اس فورم میں تمام محکموں کے سنی ملازمین شریک ہو سکتے ہیں. آپ میں شریک ہوں گے, آپ سنیت کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کے اس درس کو اللہ قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری مشکلات کو اے اللہ آسان فرما, مولانا حق نواز شہید کے درجات بلند فرما. اے اللہ اس مسجد میں قرآن ختم ہوا ہے, اس ختم کو قبول فرما. جن لوگوں نے قرآن سنا ہے ان کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کے پڑھنے کو قبول فرما. اے الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری خطائیں معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ 2 جون کو ہونے والی حق نواز شہید کانفرنس کو کامیاب فرما. اے اللہ خصوصی مدد فرما, خصوصی مدد فرما, اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے ہماری خصوصی مدد فرما. اے الہ العالمین سنیت کے لیے ہماری مدد فرما, صحابہ کی چوکیداری کے لیے ہماری مدد فرما. اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی اصلاح فرما, عالم اسلام کو ترقی نصیب فرما. اے اللہ پاکستان میں آج حکومت نے جن شریعت کی اصلاحات کا اعلان کیا, اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں شریعت کا قانون جاری فرما, شریعت کے لیے بادستی نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی. کہ آج کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کا تذکرہ کیا جائے جس کے صدقے میں ہمیں عزت ملی, جس کے صدقے میں ہمیں رامائی ملی, جس کے صدقے میں ہمیں انسانیت ملی, جس کے صدقے میں ہمیں کائنات کی سرداری ملی, جس کے صدقے میں ہمیں ابو بکر ملے, جس کے صدقے میں ہمیں فاروق اعظم ملے, جس کے صدقے میں 144,000 محمد کے صحابہ ملے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے, اور دوسری آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ان دونوں آیات کی روشنی میں
جہاں حضور علیہ السلام کی شان آپ کے سامنے آئے گی وہاں پیغمبر کے صحابہ کا ذکر بھی آپ کے سامنے آئے گا. قرآن پاک نے تقریباً ہر صفحے پر ہر سورت میں حضور علیہ السلام کی شان بیان فرمائی. قرآن بے مثال کتاب ہے. کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر یہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن اعلیٰ ہے کیونکہ صاحب قرآن سب سے اعلیٰ ہے. قرآن کتابوں کا سردار ہے. جس نبی پہ اترا وہ نبیوں کا سردار ہے. قرآن اور صاحب قرآن یہ علیحدہ موضوع ہے, اس پر علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے. میرے ساتھیوں, قرآن اور صاحب قرآن بارے میں آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک صاحب قرآن کے بغیر مکمل اور صاحب قرآن قرآن کے بغیر مکمل نہیں, یہ لازم و ملزوم ذات ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑا, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا, عیسیٰ کو کتاب لینے کے لیے اپنے معبد آنا پڑا, داؤد کو کتاب لینے کے لیے علیہ السلام کو اپنی عبادت خانے میں ٹھہرنا پڑا. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محمد کو کہیں نہیں ٹھہرایا, کہیں نہیں بھیجا, بلکہ حضور اگر مکے میں تھے تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا, حضور مدینے میں تھے تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا, حضور پہاڑ پہ تھے تو قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا, حضور بازار میں تھے تو قرآن کو بازار میں بھیج دیا, حضور گلی میں تھے تو قرآن کو گلی میں بھیج دیا, حضور علیہ السلام شہر میں تھے تو قرآن کو شہر میں بھیج دیا, حتیٰ کہ حضور سواری پہ تھے قرآن کو سواری پہ بھیج دیا, حضور علیہ السلام بدر میں قرآن بدر میں, حضور احد میں قرآن احد میں, حضور خیبر میں قرآن خیبر میں, حضور تبوک میں قرآن تبوک میں, حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر. یہ نبی کی شان کہو, یہ نبی کی پیغمبر جہاں بھی گئے ہیں قرآن پیچھے گیا ہے, یہ اعزاز ہے. اس اعزاز کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا یہ نظام نہ ہوتا. یہ موضوع علیحدہ ہے. حضور کی سورت علیحدہ موضوع ہے, سورت علیحدہ موضوع ہے, حسن علیحدہ موضوع ہے, نبی کا آنا علیحدہ موضوع ہے, نبی کے مکے میں رہنا علیحدہ موضوع ہے, نبی کا مدینے میں آنا علیحدہ موضوع ہے, پیغمبر کا رخصت ہونا علیحدہ موضوع ہے, نبی کے گھر والے علیحدہ موضوع ہے, نبی کے دوست علیحدہ موضوع ہے. یہ سب موضوعات ہیں علیحدہ علیحدہ. حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا نقشہ جگن ناتھ آزاد نے پیش کیا کہ وہی جہان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی رولے زمین پر آج تھا تحریب کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطو کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ, غرض دنیا میں چار سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور بھی تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا, جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی میں جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, مبارک زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین.
انجمن سپاہی صحابہ, انجمن سپاہی صحابہ, علامہ جل رحمان فاروقی, علامہ جل رحمان فاروقی,
یہ انداز ہے ہر ایک کی شان بیان کرنے کا. یہ ہندو نے حضور کی شان بیان کی, یہ ہندو کا انداز ہے. مناظرہ سلیمانی نے نبی کی شان بیان کی, اس نے کہا لاکھ ستارے ہر طرف, لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں. بڑی قابل غور بات ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, ایک تلے آفتاب دشت نگر سہر سہر. لاکھ نبی آئے لیکن اس طرح روشنی نہیں ہوئی جس طرح امنا کا در یتیم آیا تو روشنی, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں اکتلیے آفتاب دشت و نظر سحر سحر. اور برادر حسن گیلانی نے نبی کی شان اس انداز میں بھی بیان کی, جب النبی الخاتم لکھی تو پہلے الفاظ پہلا لفظ سناتا ہوں, اور برادر حسن گیلانی نے لکھا کہ یوں آنے کو تو سب آئے, یوں آنے کو تو سب آئے, لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا, لیکن مکے میں ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا. وہ آئے تو آتا چلا گیا, وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا, وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا, وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ ایک علیحدہ نظام, یہ علیحدہ شان. مولانا ظفر علی خان سے پوچھو, انہوں نے اپنے انداز میں شان بیان کی. انہوں نے کہا دیار یثرب میں گھومتا ہوں, نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں ڈوبتا ہوں, رہے سلامت پلانے والا. یہ علیحدہ شان ہے. فانی بدایونی سے پوچھو, وہ کہتا ہے بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک حق سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی جب تو نہیں آیا تھا. یہ اپنا اپنا انداز, لیکن ان سارے اندازوں کو دیکھ کر میں آپ کو قرآن کا ایک انداز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے انداز اپنی جگہ, لیکن قرآن کا انداز اپنی جگہ. قرآن کا انداز توجہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کے انداز میں نبی کی شان بیان ہو. قرآن نے نبی کو کیا کہا, شاعروں نے کہا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا, ادیبوں نے کہا, مفسروں نے کہا, محدثوں نے کہا, مقننوں نے کہا, خطیبوں نے کہا, مفکروں نے کہا, سکالروں نے کہا, مسلموں نے کہا, مرتیوں نے کہا, لیکن سب نے جو کہا وہ پیچھے رکھ کر یہ پوچھو خدا نے کیا کہا. سارے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ, اس لفظ کو غور کی, قرآن نے ایک لفظ کہا انا ارسلنا کا شاہدہ, اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا, ہم نے تجھے عربی زبان میں شاہد کا معنی گواہ, عربی میں شاہد کا کیا معنی گواہ. اور گواہوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایک موقع کا گواہ ہوتا ہے, ایک نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے. کہنا ویسی کے چوک میں ایک آدمی خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے, عدالت میں کیس چلا جائے, تو جج ایک آدمی سے پوچھے گا کہ تم نے قتل ہوتے دیکھا, تو وہ کہے ہاں آدمی کو میں نے قتل کرتے دیکھا, دوسرے کو ہوتے دیکھا, تو جج کہے گا یہ اہمی گواہ ہے. دوسرے آدمی سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے قتل ہوتے دیکھا, وہ کہے گا نہیں میں نے ایک آدمی کو چھری لے کر بھاگے جاتے ہوئے دیکھا, اور دوسرے آدمی کو ایک زخمی آدمی کو لے کر جاتے ہوئے دیکھا. جج کہے گا کہ یہ نشانیوں کا گواہ ہے. پھر تیسرا گواہ آئے گا, جج پوچھے گا تو کون ہے, وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں, میں نے ایک قتل ہوئے آدمی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. پھر چوتھا گواہ آئے گا, وہ کہے گا میں پولیس کا افسر ہوں, میں نے مقتول کو بھی دیکھا, میں نے زخموں کو بھی دیکھا, میں نے موقع کو بھی دیکھا, لیکن میں موقع پر موجود نہیں تھا, وہ کیوں ہے کہاں تک. تو گواہوں کی قسم ادا لینا ہے, ایک موقع کا گواہ ہے, ایک نشانیوں کا گواہ ہے. جو موقع کا گواہ وہ اس کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, وہ کیس میں سب سے زیادہ مومنٹ ہوتا ہے. موقع کا گواہ ختم ہو جائے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے, مقدمہ خارج ہو جاتا ہے, استغاثہ ختم ہو جاتا ہے. دعویٰ مقدمہ استغاثہ کیس صرف اس وقت ثابت ہوگا جب آپ موقع کے گواہ کو ثابت کریں گے. موقع کا گواہ اچھا ہے, دعویٰ اچھا ہے, موقع کا گواہ جھوٹا ہے, دعویٰ جھوٹا ہے. دعوے کو مضبوط کرنا ہے تو موقع کے گواہ کو مضبوط کرو. کیا بات ہے, توجہ ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی آواز کو ایسا کریں کیا ہوگا. تو قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی, انا ارسلنا کا شاہدہ, اے پیغمبر تو گواہ ہے. اعلان کر کے کہا کہ تو گواہ ہے. اس پیغمبر کو خدا نے گواہ کہا کہ جس پیغمبر کو مقصود کائنات بنایا گیا, اس پیغمبر کو گواہ بنایا گیا جس پیغمبر کو کائنات کا سردار بنایا گیا. توجہ کیجیے, جب گواہ کسی کیس میں آتا ہے تو گواہ پر بھی جرا ہوتی ہے, گواہ پر بھی جرا ہوتی ہے. ایک آدمی کسی کو گواہ بناتا ہے تو دوسرا وکیل اس پہ جرا کرتا ہے, لیکن وکیل سفل گواہ